تحریر فرماتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور جی پی فنڈ کی مد میں رقم کی کٹوتی ہوتی ہے اور رقم کے برابر رقم کمپنی جمع کراتی ہے اور کل رقم جو جمع ہو جاتی ہے اس پہ بینک سود لگاتا ہے. آیا اس کل فنڈ پر لگائی گئی سود کی رقم وصول کرنا جائز ہے یا نہ جائز؟ تین صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے جی پی فنڈ سے گورنمنٹ کٹوتی کرتی ہے اور گورنمنٹ پینشن جب دیتی ہے تو کہتی ہے یہ آپ کے جی پی فنڈ کی رقم ہے 1,00,000 روپیہ, 1,00,000 ہم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں اور اس پہ یہ سود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ نے آپ سے جی پی فنڈ کا پیسہ اکٹھا کیا 10, 12, 15 سال میں, وہ 1,00,000 روپیہ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم نے اسے بزنس میں لگایا ہے اور اس پہ نفع یہ آیا ہے, یا گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس رہا اور بزنس میں اتنا فائدہ ہوا, یہ پیسہ جائز ہے. اب اس کی تحقیق کرنا کہ گورنمنٹ نے وہ فنڈز سود کی کسی مد میں ڈال دیے تھے, شراب کی کسی کمپنی میں لگا دیے تھے, انشورنس والوں کو دے دیے تھے, کنسٹرکشن میں لگا دیے تھے, یہ تحقیق کرنا ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں. اور دوسری طرف عوام کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, غربت دن بدن بڑھ رہی ہے, تو اس لیے شریعت کسی کو پابند نہیں کرتی کہ وہ گورنمنٹ سے جا کر یہ پوچھے کہ ہماری رقم کہاں لگائی تھی. اور گورنمنٹ جو کچھ جو اس جی پی فنڈ پہ دیتی ہے, اسی وجہ سے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسے جائز لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی سود نہیں ہے, سود صرف نام ہے, باقی وہ اصل میں نفع ہے اور ہم اسے درست تصور کرتے ہیں. اسی میں اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرے اور وہ کہے کہ میرے پاس زمینیں بہت ہیں, بچے کما رہے ہیں, کیا ضرورت ہے اس مشکوک رقم میں جانے کی, نہ جائے, کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم کیوں اس آدمی کے پیچھے پڑیں, بسم اللہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہیں اختیار کرتا اور اس کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے تو ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم اسے کہیں یہ حرام؟ اسی لیے وہاں تھانوی رحمت اللہ سے جائز لکھا. دوسری صورت جو آپ نے فرمائی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی نے اپنے پاس سے, آپ کا فرض کیجئے 1,00,000 جمع تھا, 1,00,000 انہوں نے دے دیا, یہ تو جائز ہو گیا. اب اس پہ جو بینک سود لگاتا ہے تو یہ بینک کون سا ہے, بینک نے کہاں پہ پیسے سود سے لگا دیے؟ اگر تو اس آپ کی نجی کمپنی نے کہیں بھی یہ انویسٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ کی تھی, بالکل ٹھیک ہے, وہ کہنے کو سود ہے. 1,00,000 آپ کا تھا, 1,00,000 انہوں نے دیا, 25,000 بینک نے کہا ہم نے اتنا سا رکھا ہے, یہ ہمارا نفع ہوا ہے, 25,000 آپ لے لیں, اس میں کیا اشکال ہے؟ جائز, صرف وہ سود کا نام ہے, حقیقت اس کی سود نہیں ہے. سود کے بارے میں بہت بچنا چاہیے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں, لیکن خام خواہ کیڑے بھی نہیں نکالنے چاہیے. اگر نجی کمپنی نے اپنا پیسہ آپ کو انعام کے طور پہ دیا, آپ نے اتنا عرصہ اپنا پیٹ کاٹ کے رقم انہیں دی تھی, انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی, اور انویسٹمنٹ وہاں کی جہاں پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ, مثلا میزان بینک, تو اس میں جائز ہے, اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات؟ تیسری بات پھر آپ سے عرض کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ میزان بینک میں اسلامک بینکنگ میں گاڑی لیز کروانا جائز ہے. یار کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی, اس میں حرج کیا ہے؟ ایک آدمی اگر گاڑی اس لیے لیز کرواتا ہے اپنی ذاتی سہولت کے لیے, وہ تو اس کا حق بنتا ہے, سات آٹھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کا حق قرار دی، اس کا مکان، اس کی گاڑی، اس کا ایک خادم، اس کے لیے کپڑے، اس کی خوراک، یہ چند ایک بنیادی ضروریات زندگی ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کو بنیادی ضروریات زندگی میں سے کوئی سہولت میسر نہیں ہے، یہ مسئلہ غور سے سننا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو مکان میسر نہیں ہے اور کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، الاشباح والنظائر صاحب بحر الرائق ابن نجیم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ قرض کرایہ لینے والا ہر مہینے آ کے بے عزتی کرے گا. ایسے شخص کو سود پہ پیسے لے کے اپنا مکان بنانا جائز، اس لیے کہ اپنی عزت نہ بچائے تو کیا کرے. فقہا کہتے ہیں کسی کو یہ ڈر ہو کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں وہ آدمی ملے گا جس کا میں نے قرض دینا ہے اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ سود پہ قرض لے کے جان چھڑائے. یہ سارے جملے فقہا نے، حنفی فقہا نے کتابوں میں لکھے. اس سے گاڑی اگر کوئی اس لیے لیز کروانا چاہتا ہے کہ بنیادی حق ہے، بچوں کو کیسے سکول چھوڑ کے آئے گا، آپ عملی زندگی میں آ کے دکھائیں نا کہ ایک آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے، بینک سے بھی وہ نہیں لے رہا، اسلامک بینکنگ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے لیز کرانا جائز قرار دے رہے ہیں، جائے صبح میں بسوں پہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے، پھر چھٹی کے وقت بچوں کو لے کے بھی آئے، پھر اپنی جاب بھی کرے، گورنمنٹ کے جو اوقات کار مقرر ہیں 9 سے 4 بجے تک، اس میں وہ گورنمنٹ کا پابند ہے، ایک منٹ کی بھی خیانت نہ کرے، ہم دیکھیں پھر زندگی کیسے گزرتی. اس لیے اتنی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، جہاں شریعت نے چھوٹ دی ہے بس دی ہے، جہاں نہیں دی نہیں دی، ختم. تو اس وجہ سے فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے. تو اس کا بنیادی ضروریات زندگی میں سے ایک چیز ہے، اس کے لیے درست ہے. ان دونوں سوالات کے بعد تیسری بات جو آپ نے کہی نا، دین جس چیز سے ثابت ہوتا ہے نا وہ کتاب اور سنت ہے، اور دین جس چیز سے ثابت ہوتا ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ائمہ مجتہدین کا فتویٰ ہے. دین اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میرے حضرت یہ کرتے تھے اور فلاں کے حضرت یہ کرتے تھے اور فلاں حضرت کا یہ قول ہے، دین ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت سے. اور اس سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے کہا قول ابی یوسف و محمد اینجا حجت است، اس دین میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے مجتہدین کا قول مانا جاتا ہے. جنید بغدادی اور شبلی ان کا طرز عمل دلیل نہیں ہے. ہمارے حضرت فلاں کے یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال مشکوک تھا. یہ حضرت سر آنکھوں پہ آپ کا حضرت کا تقویٰ، لیکن اسے عوام کے لیے آپ فتویٰ بنا کے لوگوں کو عذاب میں مت ڈالیں، آپ نہ کھائیے. ہمارے حضرت ہوٹل کا بالکل ٹھیک ہے، ہوٹل کا کھانا ساری زندگی ایک لقمہ نہ چکھیے، اور ہوٹل کا کوئی نام لے تو 2 نفل پڑھ کے آپ توبہ کیجئے، مگر لوگوں کو تو نہ کہیے کہ ہوٹل کا کھانا مت کھاؤ. یہ کیا بات ہے؟ آپ کا کوئی مرید ہے تو آپ اس پہ پابندی لگائیے کہ جو تم فضول خرچی کرتے ہو نا سرینا اور میریٹ میں جا کے، خبردار جو آئندہ کے. بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد پہ پابندی لگائیے، آپ تربیت کر رہے ہیں، کون ہے؟ لیکن آپ عام عوام کو یہ تلقین کرنا شروع کر دیں تو عام عوام کسی کے غلام نہیں ہے، وہ شریعت کے پیروکار ہیں ہمارے حضرت. اور حال یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں کا مال شراب کی تجارت سے آتا ہے اور یہودیوں کا مال عقود فاسدہ سے آتا ہے. یہودیوں کا مال سور اور ان چیزوں سور تو نہیں معاذ اللہ حرام ذرائع سے آتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کی ہے، اور کسی ایک روایت میں ایسے نہیں کہ جا کے پوچھا ہو کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، ابھی میں نے کھانا کھانا ہے تو پیسوں کی تحقیق کر۔ یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے، مفتی حضرات سے جا کے پوچھ لینا، کسی سے بھی پوچھ لو، قیامت کی صبح تک اس حوالے کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ تمہارا مال کہاں سے آیا اور تمہارا پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی بھی تحقیق نہیں۔ ہم نے اپنے مشائخ کو بھی اسی حال میں دیکھا ہے، وہ فقیہ تھے بنیادی طور، اس لیے ہر آدمی کے مال کو مشکوک بتانا اور لوگوں کو منع کرنا، تو منع کرنے کے لیے آپ اولاد کو منع کیجئے، مریدوں کو منع کیجئے، کسی اور مسئلے سے منع کیجئے، عام پبلک میں دخل نہ دیجئے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی شخص پہ کہ اس کو کوئی شیخ، کوئی پیر و مرشد مل جائیں تاکہ وہ اپنے باطن اور اخلاق کی اصلاح کر سکے، اور خدا کا اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا شیخ مفتی بھی ہو، فقیہ ہو، حالات حاضرہ کو جانتا ہو۔ تو علم اور تزکیہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں نا، پھر تنگی نہیں ہوتی۔ جہاں صرف صوفی ہوتا ہے اور دین کو نہیں سمجھتا، یہ بھی خدا کے دین کو عوام کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور جہاں صرف فقیہ اور مفتی ہوتا ہے جس کا کوئی انسانی اخلاقیات سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی دین کو برباد کر دیتا ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے، پھر جا کر کہیں انسان میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ پبلک کو مت تنگ کریں، اپنی اولاد پہ پابندی لگائیں، وہ بگڑے سنورے آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا کھاتا ہے، آپ جانے اللہ۔ پبلک کو نہیں تنگ کرنا چاہیے، اس لیے فقہا نے اس کو صاف صاف لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت، آپ کو کوئی عیسائی دعوت دیتا ہے تو آپ رد کر دیں گے؟ قبول کرنے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں جاتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کی دعوت؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک عیسائی عورت سے جب وہ بیت المقدس شام تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے کرتا پیش کیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کرتے کو قبول بھی فرمایا اور پہنا بھی، اور پھر اس کرتے کو اتار کے اسے واپس کر دیا۔ فرمایا میرا کرتا جو ہے نا وہ کھدر کا ہے تو پسینہ جذب ہو جاتا ہے اس میں، تمہارا کپڑا ایسے نہیں۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں نے وہ پہنا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے نفس میں کبر پیدا ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھنے لگا ہوں عام پبلک سے، تو مجھے ڈر لگا، اللہ کا خوف آیا کہ خدا مجھ سے پوچھے نہیں، تو میں نے اسے واپس کر دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یا تو تقویٰ تھا، اور یا پھر واقعی وہ جذب کی بات تھی جو دنیاوی کاموں میں سے کام ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ واپس کر دیا۔ لیکن اگر حرام ہی تھا عیسائیوں کا مال تو قبول کس نے کرنے کو کہا تھا؟ ان جیسا بڑا فقیہ بھی تھا۔ چاندی کی انگوٹھی پر عبارت کندہ کروانا، عزت اللہ، عظمت اللہ، یہ سب جائز ہیں بھائی۔ تابعین کے حوالے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اپنی انگوٹھیوں کا جو تھیوا، پتھر، نگ، اس پہ کچھ نہ کچھ کندہ کروا لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہ بھی تو تھا، یہ الگ بات ہے کہ فقہا نے بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی کہ آپ کو بتایا گیا کہ کوئی بھی تحریر بادشاہ نہیں پڑھتے جب تک اس پہ مہر لگی بھی نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حبشی ایک نگینہ ہوتا ہے اس پہ کھدوا لیا تھا محمد رسول اللہ۔ تو اگر کوئی آدمی اس غرض سے کھدواتا ہے تو بھی جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کھدوا لیا ہو، بہت سے علماء کی یہ بھی رائے تو بھی جائز، دونوں صورتیں جائز۔ فرض نماز میں فاتحہ کے بعد سورت بسم اللہ سے شروع کریں، کیا مصور ہیں تصویر کھینچنی ہے؟ یہ سورت صاد سے کب ہوئی ہے؟ اے میاں یہ تو سین سے ہے، آپ کیا لکھتے ہیں؟ یہ بغیر بسم اللہ کے بھی ٹھیک ہے۔ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنی اچھی بات، اس وقت امام کو اور مقتدی دونوں کو چاہیے کہ وہ آمین کہیں فاتحہ کے ختم ہونے پہ، اس کے بعد سورت کا یا تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ کا قول ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں پڑھتا اس کی مرضی، کوئی حرج نہیں ہے، نہ نماز مکروہ ہوتی ہے نہ ہی وہ ناجائز، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ اور اگر آدمی کا سانس پھول جائے اور اس وقت رکے اور سانس بھی لیتا ہے، لمبا سانس لیتا ہے، تو کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا. جیسے دوسری رکعت کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہوا، اس مسئلے کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہوتے ہی فاتحہ پڑھنا فوراً شروع کر دینا چاہیے، ورنہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. ایسی بات نہیں، جب آدمی کھڑا ہو تو اس وقت اطمینان سے کھڑے ہو جانا، سانس کو درست کرنا، پھر بسم اللہ کا پڑھنا، اس کے بعد فاتحہ اگر اونچی آواز میں پڑھنی ہے تو اونچی آواز سے، آہستہ آواز میں پڑھنی ہے تو آہستہ آواز سے، یہ سب چیزیں درست. وتر میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد ہم دوسری دعائیں بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کا جی چاہے مانگیے، کوئی عرض نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے، اللہم انا نستعینک، یہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ آتی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں وہ آتا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتم وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ وہ بھی، تو یہ مختلف دعائیں آئیں ہیں. یہ ساری دعائیں اصل میں پڑھنا، یہ سنت سے ثابت جتنی چیزیں ہیں سب سے ہی، اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت کی دعا جو بھی مانگنا چاہیے وہ بھی، اور اس کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا رکوع میں جانے سے پہلے، یہ مستحب ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب دعائے قنوت پوری کر لے تو اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں تلقین فرمایا تھا، یہ اصل یہ دلیل ہے اس کی، اور آپ نے کہا کہ بیٹے رکوع میں جانے سے پہلے یہ کہا کرو کہ وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، اور اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عزت والے ہیں خدا کی سلامتی ان پہ نازل ہو، یا یہ کہ اللہ جو بڑی عزت والی ذات ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرمائے، یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا جائے، جیسے درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کچھ بھی کہا جائے یہ مستحب. یہ کیا لکھا ہے، غیر معاقدہ سنتوں کی پوری چار رکعتیں، یہ اردو کو کیوں خراب کرتے ہو بھیا؟ غیر موقعدہ سنتیں جو ہیں وہ پوری چار رکعتیں سورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یہ بات تو کئی بار گزر چکی، مگر آپ کیا کہتے ہیں، آتے نہیں نا آپ ریگولرلی، تو پھر وہی باتیں دہرائی جانی چاہیے. سنت موقعدہ اور غیر موقعدہ میں فرق ہے. موقعدہ سنتیں وہ ہیں جو بارہ رکعتیں، اور یہ بارہ رکعتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جو دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کروا دیتے. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بارہ، کبھی دس، کبھی چودہ، کبھی کچھ ایسی چیزیں پڑھتے رہتے تھے. امت میں اور حنفی فقہا میں جو چیز معیار بنی ہے وہ سب سے زیادہ محتاط ہے، اور سب سے زیادہ آسانی مالکی فقہ میں. مالکی فقہا صرف صبح کی دو سنتیں اور وتر، وہ بھی اسے سنت موقعدہ قرار دیتے ہیں، اس پہ زور دیتے ہیں، باقی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں نمازوں میں وہ کہتے ہیں پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. ان کے نزدیک سب غیر موقعدہ سنتیں ہیں، صرف فرض پڑھنے. اور عشاء کی نماز میں چار فرض اور تین وتر، اور وتر کو بھی وہ سنت موقعدہ کہتے ہیں. حنفی فقہا میں بہت احتیاط ہے، وہ بارہ رکھتے ہیں اس طرح پوری کرتے ہیں، دو رکھتے صبح اور چھ ظہر میں، فرض سے پہلے چار اور دو بعد میں، آٹھ ہو گئیں، اور دو رکعتیں مغرب کے بعد، دس، اور دو رکعتیں عشاء کے بعد. سب سے زیادہ زور وہ دیتے ہیں فجر کی نماز میں کہ یہ دو تو موقعدہ اتنی ہیں کہ واجب کے قریب ہیں، پھر مغرب کی نماز کی دو رکعتیں. تین فرض کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں، پھر ظہر کی رکعتیں وغیرہ وغیرہ، یہ حنفی فقہا کی ترتیب ہے، لیکن وہ 12 رکعتیں پوری کرواتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان کی اور جو معمول مبارک تھا اس پہ عمل ہو جائے. لگی غیر موقعہ سنتیں، غیر موقعہ سنتیں اور نفل ان کا حکم ایک ہی ہے. ہمارے نزدیک کوئی آدمی دن میں اگر نفل پڑھنا چاہے تو 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اور رات کو 2-2 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے. مثلا ایک آدمی نے تہجد کی نماز میں 4 نفل ایک سلام سے پڑھے، ایک ہی مرتبہ سلام پھیرا، حنفی فقہا کہتے ہیں جائز ہے لیکن اچھا نہیں. دن میں پڑھے، زہر کے بعد عصر تک وقت ہے، ایک آدمی نے کہا 4 نفل ہی کیوں نہ اللہ کے لیے پڑھ لوں، اب وہ 4 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک یہ افضل ہے بجائے اس کے کہ 2 نفل پڑھے اور پھر 2 نفل پڑھے. غیر موقعہ اور موقعہ دونوں میں فرق 2 جگہ پہ پڑتا ہے. موقعہ سنتوں میں عبدہ و رسولہ تک پڑھے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے. غیر موقعہ سنتیں جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یہ، یا دن کو جو نفل پڑھتا ہے یا رات کو 4 نفل پڑھتا ہے، ان سب میں حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ کی بجائے وہ آخر تک پڑھے، دعا تک، اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے. ایک فرق ہو گیا، عصر سے پہلے مثلا سنتیں پڑھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہے، وہ آخر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر سلام پھیرنا تھا، اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے. اور اب یہ جو تیسری رکعت ہے، اس تیسری رکعت کو وہ سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرے، ثنا سے، جبکہ موقعہ سنتوں میں یہ دونوں کام نہیں کیے جائیں گے. یہ فرق ہے. تو 2 نفل اس نے سلام نہیں پھیرا، پھر 2 اٹھ کے پڑھ لی، کوئی 4 ہی ہو گئی ایک ہی سلام کے ساتھ، یہ ہے فرق دونوں میں. آنکھوں کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آنکھوں سے خیر کا کام کرے، شر کے کام کی فرصت ہی کہاں ہے یار، اچھے کاموں کی کام، اچھے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی. آنکھوں کا شر ہے کیا؟ آپ نے یہ وضاحت نہیں کی. غیر محرم کو دیکھنا بری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اس سے بھی بدتر کیا ہے؟ اس سے بدتر یہ ہے کہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی فکر کرنی چاہیے. صبح جب اپنے گھر سے نکلے نا تو کوئی انسان اور جانور ایسا نہ ہو جس کو دیکھ کر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں اس سے بھی گیا گزرا، میں اس سے بھی بدتر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، باوجود اس کے کہ ابن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا کہ عبداللہ تم ایسے آدمی ہو کہ میں اپنی امت پہ بغیر مشورے کے اگر کسی کو خلیفہ بناتا تو تمہیں بنا دیتا. یہ اتنے بڑے الفاظ یا تو اسامہ کو کہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے اتنی محبت تھی کہ اگر وہ کسی کو بغیر مشورے کے خلیفہ بناتے تو اسامہ کو بنا دیتے. یا پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں کتے کو دیکھ کے بھی ڈرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مسخ کر دیا جاؤں اور میرا چہرہ بھی ایسے ہی ہو جائے. یہ ہے نظر جس سے بچنا چاہیے. یہ محرم اور غیر محرم یہ قابو میں آ جاتا ہے. جس دن اس نظر پہ قابو آ جائے نا تو ایک سجدے پہ 1000 سجدے کرے. اور اس سے بھی بدتر نظر، جس کے بعد ہمیں کسی نظر کی خبر نہیں ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ میں اچھا ہوں، اس سے بدتر کوئی نگاہ نہیں. یہ ہے حقیقی شر انسان کی آنکھوں کا، کہ وہ سارا دن آئینے ہی کے سامنے کھڑا رہے. اپنے محاسن، اپنی تعریف، لوگوں سے یہ توقع کہ جو آئے گا حضرت والا اور حضرت قدوت السالکین اور حضرت محبوب العلماء والصلحاء اور حضرت فلاں اور حضرت فلاں، یہ جو چسکا ہے نا، یہ ہیروئن اور چرس اور کوکین سے بھی بدتر ہے. کوکین کا نشہ جو پیتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کتنی دیر میں اترتا ہے. شراب کا نشہ بھی جن کو ہم نے دیکھا ہے، بہرحال صبح تک اتر ہی جاتا ہے، یہ جوتے اوتے پڑنے پہ بھی اتر جاتا ہے. لیکن یہ جو چسکا اور نشہ ہے نا، جب پہلا جھٹکا موت کا لگتا ہے نا اور فرشتے کھینچ کے مارتے ہیں، اس وقت یہ نشہ اترتا ہے کہ میں حضرت تھا اور میں مفتی تھا اور میں کیا تھا اور میں سرمایہ دار اور میری فیکٹری اور میرا اقتدار اور میرا. اللہ نے کہا یضربون علی وجوہہم و ادبار، اور ہمارے فرشتے مارتے ہیں ان کی پیٹھ پہ، کوڑے برساتے ہیں اور مارتے ہیں ان کے چہرے، ان کے منہ پہ مار پڑتی. اور قرآن کہتا ہے یہ جو اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں نا کہ سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہے اور اپنے محاسن اور اپنی خوبیاں، اللہ نے کہا اسے جہنم میں پھینکیں گے اور ہمارے فرشتے کہیں گے زک چکھ اب مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو سمجھتا تھا کہ تیرے اقتدار اور تیری طاقت کو غلبہ حاصل ہے دنیا میں، اور تو سمجھتا تھا کہ تو بڑی عزت والا ہے، چکھ سر. کفیل طحان کے تحت لکھا ہے. اچھا بھائی، آئندہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بیوی کے ساتھ تعلق شریعت نے کسی بھی دور میں منع نہیں کیا. امید سے پریگنینسی کے پہلے دن سے آخری لمحے تک شریعت کسی پہ کراہت کا حکم نہیں لگاتی، سارا دور برابر ہے. جن فقہا نے کراہت کا لکھا ہے وہ اس کے لیے لکھا ہے کہ جو آدمی احتیاط نہ کر سکے اور اگر بچے کو نقصان پہنچنے کا کبھی خدشہ ہے تو پھر تو جائز ہی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ زندگی ہے نا، اس پہ جان پڑ جائے گی، اس پہ کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے ورثہ طے کر لیں مثلا 10,000، اور دوسرا طریقہ بھی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے قانون پہ عمل کر لیجئے، جو ہمارے ہاں پاکستان کا قانون ہے اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اس میں چاندی کی کچھ مقدار ہے کہ اتنی چاندی پہ قاتل اور مقتول دونوں کے لوگ بیٹھ جائیں اور وہ لوگ اس پہ تصفیہ کر لیں. لیکن ہم نے وہاں وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا زیادہ اعتبار کیا ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ہمارے ہاں عبادت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتوی کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور عبادت گزار تھے، قاضی نہیں رہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو قضاء میں ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ قضاء یا چیف جسٹس کا جو عہدہ ان کے پاس تھا، ان کا تجربہ بہت، اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کو قیاس میں ترجیح دی جاتی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو وراثت اور باقی معاملات میں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر گورنمنٹ قانون بنانا چاہے، اور فرض کر لیجئے اس ملک میں کسی کو قوت نافذہ مل جائے اور وہ یہ اعلان کر دے کہ جتنے بھی پھانسی کے قیدی ہماری عدالت ہمارے جیلوں میں اس وقت تک ہیں، وہ آئیں اور جن کو قتل کے عوض میں قتل کی سزا دی گئی ہے اور جو مقتول ہے اس کے ورثہ بھی آئیں اور ہم اس کا تصفیہ کر دیتے ہیں، تو جس کو پھانسی چڑھنا ہی ہے اس کی کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس سے قتل کیا ہے نا، بلاؤ مقدمے کی بجائے اس کو، اور کو واپس میں طے کرو بھائی. وہ کہتا ہے جی 1 کروڑ روپیہ دے دے، کہتا ہے کروڑ تو نہیں ہے، میں کہاں سے دوں. دونوں طے کر لیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بیت المال سے زکات لے کے اس کے پیسے ادا کر دے. جن کا بچہ شہید اور قتل ہوا ہے ان کی بھی جان چھٹی، فرض کر لیں کروڑ پہ طے ہوا ہے تو کروڑ انہیں مل گیا، گورنمنٹ نے اس قیدی کو آزاد کر دیا، ختم ہوئی بات. وہ کہتے ہیں جی نہیں خون ہی چاہیے، تم پھانسی چڑھاؤ ختم کرو اگر مقدمہ ثابت. لوگوں کو آمادہ کیا جائے، لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی زکات جمع کراؤ، کیونکہ اس سال ہمارے پاس 10,000 کیس ایسے ہیں، 5,000 کیس ایسے ہیں جن کو پھانسی کی سزا قتل کے مقدمے میں ہو گئی ہے، لہذا ہم ان قیدیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو بڑی جلدی یہ معاملے نہیں بڑھ سکتے. یہ بھی اب ایک نیا طریقہ شروع کریں. عورت سر کے بال آخر سے تھوڑے تھوڑے کاٹ سکتی ہے، یہ بالکل کاٹنا حرام اور ناجائز ہے، بطور فیشن کے نہیں، لیکن وہ اس طرح تو کر سکتی ہے کہ اگر بالوں میں واقعی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کے منہ بن جاتے ہیں اور بال نہیں بڑھتے، تو وہ جو دو منہ بن جاتے ہیں انہیں کاٹنے کی اجازت ہے. شراب پینے کے بعد انسان کتنے دن تک نماز نہیں پڑھ سکتا، کلی کرے نماز پڑھے یار، اس میں کون سی ایسی بات. اللہ کی رحمت پہ نظر رکھے. غالب نے لکھا ہے، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے لطیفے بھی سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. کسی نے لکھا ہے غالب کو کہ دلی میں وبا آئی اور آپ کی طبیعت کیسی رہی وبا کے دنوں میں. غالباً میر مہدی نے لکھا ہے، اس کے جواب میں غالب نے لکھا ہے کہ ہاں ہم بھی سنتے ہیں دلی میں وبا آئی، اور یہ بھی سنا ہے کہ بہت مردے قبرستانوں کو گئے، لیکن 66 برس کا بڈھا غالب اور 64 برس کی غالب کی بیوی بڈھی، ان کو وبا نہ لے گئی تو لعنت ہے اس وبا پہ، کیا وبا آئی. شراب کے بارے میں بھی لکھا ہے ولیعاذ باللہ،
یہی ختم کرتے
ختم کرتے. اچھا جی ختم کرتے. اس لیے شرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بات الگ ہے نا، یہ تو کر سکتا ہوں.
شراب کا نشہ جس کو کرتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز دو ہیں اور دونوں میں فرق کرنا چاہیے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں خالص قانون کی، مفتی ہیں قاضی ہیں، ان کا ایک ایک حرف قضا کو ثابت کرتا ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پہلو جو مربی شفقت باپ ہونے کی حیثیت سے امت کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے اس طرح بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان قانون کی ہے نا وہ ہر ایک کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی. حضرت زہرا رضی اللہ عنہ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے اچھے لگتے تھے کہ ترمذی میں آیا ہے وہ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھل سبزیاں اس قسم کی بہت چیزیں لاتے تھے، اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے صابن لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اور اسے گھر میں سٹاک کر کے جب وہ آتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھئی تم ہمارا گاؤں اور ہم تمہارے شہر ہیں، اور آپ انہیں شہر کی مختلف چیزیں پیش کر دیتے تھے تحفے میں، اور وہ تو تحفے لاتے ہی لاتے تھے. اس محبت کا بھی اتنا تعلق تھا کہ ایک دن وہ آئے اپنے گاؤں سے سبزیاں فروخت کرنے، مارکیٹ میں کھڑے ہو کے وہ بولی لگا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ نے دیکھا، اور نبوت کی عظمت اور بڑی 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 چیز ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک میں آتے تھے تو تعلق کیسا تھا، یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پیچھے سے ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا اور بولے، اور آپ نے فرمایا کہ میں یشتری لنا، ایک غلام ہے اسے بیچنا ہے، کوئی ہے اس کی بولی لگائے. انہوں نے زور سے سر جھٹکا، انہوں نے کہا میں کہاں سے غلام ہوں، میں تو آزاد آدمی ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر فرمایا کہ کوئی غلام کو خریدے گا، اب وہ آواز پہچانی انہوں نے اور اب جو نکل رہے تھے اس ہاتھ کی گرفت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی کمر اپنا سر لگانے لگے کہ جس میں مبارک سے برکت حاصل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, گلے لگایا, فرمایا زہرا تم آئے نہیں, فرمایا عرض کیا میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. یہ باتیں ہوتی رہی. انہیں شراب پینے کی عادت تھی اور ایک مرتبہ حد ان پہ جاری ہوئی اور کسی نے کہہ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے, ذہنی طور پہ آدمی پریشانی میں چلا جاتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو اتنی پریشانی اور اذیت کا باعث بنتا ہے نا یہ زہرا, اور اللہ اس کو خراب کرے رسوا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کہو, یہ کہو اللہ اسے ہدایت دے. کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو قتل ہی نہ کر دیں, آپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, کہو کہ اللہم عین علیہ, اللہ اس کے بارے میں ہماری مدد کر, اللہ اسے توبہ کی توفیق دے. یہ ایک ایسے شخص کا حال ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی ہے تو بہت بڑی چیز تھی ان کے لیے. آپ نے فرمایا لم تعلمو, تمہیں پتا نہیں ہے, انہو یحب اللہ و رسولو, یہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے, اسے مجھ سے کتنا تعلق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شرابی کے بارے میں رویہ ہے جس پر آپ نے حد جاری کی ہے. تو کوئی آدمی جیل چلا جاتا ہے, کسی پہ حد جاری ہو جاتی ہے, کسی گناہ قابل نفرت تھوڑا ہی ہو جاتا ہے, یار ہو گئی ایک بات, اس سے پیے ہو گئی ایک بات, چھوڑو جان اس کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان ہے اور قانونی زبان وہ تھی کہ حد جاری کرو. اس لیے جہاں سے آپ نے استدلال کیا ہے نا, وہ بات ایک الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اسے دھمکایا ہے, ڈرایا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ 40 دن کے لیے اس کی عبادت کو رد کر دے تو خدا کا حق بنتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا اس کی عبادت قبول نہ کرے. دوسری جگہ آیا آپ نے فرمایا من قال تعال اقام رکھ, جس نے تمہیں دعوت دی کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں, لاٹری ہے یار, آؤ شرط بدھتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, فلیقل لا الہ الا اللہ, اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے, کیونکہ اس نے جوئے کی دعوت دی ہے تو اتنا بڑا گناہ کیا جسے کفر ہے, اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے. لیکن آپ کیا کہیں گے, وہ کافر ہو گیا, وہ اس کے بعد مر جائے شام کو تو کیا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر قابد الوسن, یہ جو شراب پیتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے جیسے اس نے بت کے سامنے سجدہ کر دیا, بتوں کی عبادت کر لی. لیکن اس کے یہ مطلب تھوڑے ہی ہے کہ وہ واقعی کافر ہو گیا, اسی جس بنیاد پہ یہ ہے نا کہ وہ کتنی دیر بعد نماز پڑھ سکتا ہے, وہ بنیاد اخلاقیات سے استنباط ہے, وہ اسی وقت نماز پڑھے گا, اسے چاہیے کہ نماز پڑھے, زیادہ نماز پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے.